محترم جناب الحاج سید جاسوس صاحب بارگاہ رسالت میں حاضری اعزاز پیش فرما رہے ہیں. اب مجموعہ سے محترم جناب الحاج محمد زبر لطفی صاحب کو تشریف لائے اور بارگاہ رسالت میں محترم جناب کی
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
اعلی حضرت کا کلام ہمارے محترم الحاج سید ہاشمی صاحب نے پیش کیا, اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے میں بھی اعلی حضرت کا کلام پیش کر دیتا ہوں.
ہے کلام ہے کلام تیرے نام الٰہی میں شمس و ضحیٰ.
اب رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یہ تین نعتیہ اشعار لکھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں اعلی حضرت عرض کرتے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں؟
تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوے پاک رسول دکھا، مجھے جلوے پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم، مجھے جلوے پاک رسول دکھا، میرے گرچہ گناہ ہے حد سے سوا، مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، یہی عرض ہے خالق ارض و سما، یہی عرض ہے خالق ارض و سما، وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ، کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحا.
آخری شعر مقطع پیش کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کلام خوبصورت لکھتا ہو، کلام خوبصورت پڑھتا ہو، اسے بلبل سے تشبیہ دی جاتی ہے. بلبل سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ ایسی خوبصورتی ہے، تو اصل تو بلبل ہوئی نا، تو بلبل میں کتنی خوبصورتی ہوگی، اس کی چہک میں، اس کی آواز میں کتنی خوبصورتی، کیا ایسی خوبصورتی بھی کسی میں ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں میرے کلام میں. بلبل بھی کسی کی تعریف کرتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں میرے کلام کی تعریف کر رہے ہیں. اور کون سی بلبل؟ کہتے ہیں جنت کی بلبل میرے کلام کی تعریف کر رہی، اس لیے کہ میں نے اللہ کے پیارے حبیب کی شان میں ایسا کلام لکھا.
یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میرا راز یہ تھا، کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحا.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ تھے محترم ثنا خان جناب الحاج محمد زبیر مکی صاحب. معزز سامعین کرام، حاضرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ درس قرآن کی اس محفل میں گزشتہ 25 ماہ حضرت نے سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کی، الحمدللہ مفصل تفصیلی 25 ماہ تک حضرت نے سورہ بقرہ کی تفصیل بیان کی. اس کے بعد سورہ ملک جس کے تین ماہ انہوں نے سورہ ملک کی تفسیر بیان کی, اور الحمدللہ گزشتہ ماہ حضرت نے سورہ قلم کی تفسیر شروع کی ہے. آج اس کا دوسرا پروگرام ہے. ان تمام بیانات کی ویڈیو اور آڈیو سیڈیز الحمدللہ پیچھے اسٹال پر باہر موجود ہے, اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو سیڈیز ضرور تشریف لے جائیں, مطلب گھر لے جائیں, اپنے دوست احباب کو دیں. بہت ہی مناسب ہدیہ پر یہ یہاں باہر آپ کو اسٹال پر ملیں گی. اس کے علاوہ www.noornabi.net پہ بھی آپ حضرت کے تمام بیانات مکمل طور پر سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی, اپنے دوستوں کے اصلاح اعمال کے اصلاح کی غرض سے, عقیدے کی اصلاح کی غرض سے ان ویڈیو سیڈیز کو ضرور خرید فرمائیں. اب میں بلا تاخیر حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. نعروں سے حضرت کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فیض رضا.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون, ما انت بنعمه ربك بمجنون, وان لك لاجرا غير ممنون, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. بِبَرَكَةِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله جل جلاله وعم نواله واتم برهانه كمده ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب السبت کریم علیہ الصلات والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، درس قرآن بعنوان اصلاح عقائد و اعمال اور جو سورہ مبارکہ جس کی تشریح اور توضیح اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ درس قرآن کے اندر پیش کی گئی تھی، وہ تھی سورۃ القلم کی ابتدائی آیات کے مضامین اور اس میں موجود ہمارے لیے ہدایت اور نجات، اور اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان عظمت کو بیان کرنے کے لیے جو رب کے کلام نے اسلوب اختیار کیا، اس سے متعلق چند ضروری باتیں گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی تھی۔ اس سے پہلے کیونکہ ہم نے یہ تسلسل رکھا 29 پارے کے اندر کہ سورہ ملک کی تفسیر آپ کی خدمت میں 3 قسطوں میں، 3 ادوار میں، 3 مختلف نشستوں کے اندر پیش کر دی گئی تھی، جس میں توحید باری تعالی، وقوع قیامت اور وہ غیبی عقائد و نظریات کہ جس کے اقرار کیے بغیر اور جس کے دل سے تصدیق کیے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، تو سورۃ الملک کے اندر ہم نے الحمدللہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے وجود پر اور اپنی یکتائی پر، اپنی وحدانیت پر جو دلائل پیش کیے تھے، تو اس کے ساتھ فرمان رسول اور فرمان صالحین کے ساتھ اس کو آراستہ کر کے تقریباً 3 نشستوں کے اندر اس درس قرآن میں اصلاح عقائد و نظریات کے حوالے سے پیش کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین وہ تمام گفتگو اور تحقیق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو ہم نے وہ کام کیا اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات فرمائے، اور ہماری قرات اور سماعت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرماتے ہوئے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ سورۃ القلم یہاں پر جس طرح کے ابھی زیر بحث سورت ہے، اور اس کے متعلق میں نے چند مضامین آپ کی خدمت میں گزشتہ درس کے اندر بھی اختصار کے ساتھ پیش کیے تھے، چند باتیں ابتدائی یاد دلاتے ہوئے تاکہ آگے آنے والی آیات کا ربط اور اس کا دور اور اس کا تسلسل جو ہے وہ جڑ جائے۔ آیت نمبر 4 تک کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ قلم کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 تک میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زبردست توصیف اور ثنا بیان فرمائی ہے کہ جس سے تمام مشرکین اور معاندین اور حاسدین، منافقین اور وہ اہل کتاب جو حضور کے ذکر سے چل جایا کرتے تھے، سورہ قلم کی ابتدائی 4 آیتوں کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عالی کو رب العالمین نے خود بیان کر کے یہ بات صادر فرما دی کہ حضور کی فضیلت کو بیان کرنا یہ رب کی سنت ہے، اور سرکار کی مدح و ثنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کرنے سے خدا ناراض نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین خود اپنے محبوب کی مدح و ثنا کرتا ہے، اپنے محبوب کی تعریف و توصیف کرتا ہے، اپنے محبوب کی شان عظیمت اور اپنے محبوب کے خلق اور خلق کی فضیلت کو بیان کرتا ہے، اور ہر وہ طبقہ جو اس کے محبوب کی طرف نظر تان کرتا ہے، یا جناب وہ حاسد طبقہ جو حضور کی فضیلت سے آنکھوں کو چھپاتا ہے، زبان کو حضور کی فضیلت کو بیان کرنے سے روکے رکھتا ہے، تو ان کے مقابلے میں اپنی آنکھوں کو حضور کے ذکر سے آشکارا کر دینا اور اپنی زبان کو حضور کے فضائل کے لیے خرچ کر دینا بلا تشبیہ اور بلا تشریح، یہ اللہ رب العالمین کے فیضان کی یہ تفسیر ہے۔ میں نے جس طرح میرے دوستوں پہلے بھی کئی درسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سورۃ القلم مکی سورت ہے، اور مکی سورتوں کے اندر یہ بات دو لفظوں میں بول کر آگے جا رہا ہوں، سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید برہان رشید جس معاشرے پر آتا ہے، اللہ کا کلام جس کلچر کو مخاطب کرتا ہے، ٹارگٹ کرتا ہے جس سوسائٹی کو، اللہ رب العالمین کا کلام جس کی اصلاح چاہتا ہے، تو اس سوسائٹی، اس کلچر، اس ثقافت اور اس قوم کا مزاج جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر اس قوم کا مزاج، اس سوسائٹی کی نفسیات کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو قرآن کی آیت کا فہم کبھی حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اب سورہ ملک کے اندر ہم نے مکی مزاج کو پیش کیا تھا. اب اس رب کو جوڑنے کے لیے میں گزشتہ تقریر کے چند نکات آپ کے ذہنوں میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آگے تسلسل آیت کا رب کا جڑ جائے اور آپ کے ذہن میں ساری سورت کا خلاصہ آ جائے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ کہ یہ عادت کریمہ ہے, یہ اللہ رب العالمین کی سنت جاریہ ہے کہ جب جس قوم کی ہدایت کو چاہتا ہے اپنا قانون بعد میں پہلے ان کی نفسیات کے مطابق عقلی دلائل پیش فرماتا ہے ان کے ذہنوں کو وسعت دینے کے لیے, اس طبقہ انسانیت کو قبولیت کی طرف لانے کے لیے اپنے احکام اپنی شریعت اپنے فرمان کو پیش کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین ان کے ذہنوں میں جو اشکالات ہیں توجہ چاہوں گا, ان کے ذہنوں میں جو خلفشاری ہے, ان کے ذہنوں میں جو توہمات ہیں, ان کے ذہنوں میں جو غلط معتقدات ہیں عقیدے ہیں اور وہ مزاج الوہیت اور مزاج شریعت کے خلاف ہے, تو اللہ رب العالمین اپنا قانون اپنا دستور پہلے نہیں بیان کرتا, پہلے جو ان کے عقل میں خرابیاں ہیں عقلی دلائل لا کر ان کی عقل کی اصلاح کرتا ہے. یہ کتنا کریم کلام ہے اور یہ کتنے کریم ذات کا کلام ہے. اگر وہ چاہتا تو ڈائریکٹ ہمیں منشور دے دیتا کہ بھائی اس کو مانو اور اس کو نہ مانو, نہ مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے, مانو گے تو جنت میں جاؤ گے, لیکن نہیں, وہ جبر نہیں کرتا. انسان پر کسی شے کو مسلط اور دھونس کے ساتھ جماتا نہیں ہے, بلکہ انسان کی ہدایت کے دو ذریعے رکھتا ہے, اپنے مضامین اپنی بات اپنا منشور اپنا قانون بعد میں رکھتا ہے, پہلے انسان کے عقل میں جو خرابی ہے اس کو عقلی دلائل سے درست کرتا ہے, اور عقل میں جو چیز انسان کی خرابی کے طور پر آتی ہے اس کو درستگی کرنے کے بعد پھر انسان سے کہتا ہے کہ دیکھ تیری عقل یہ کہتی تھی, دراصل یہ عقل کا غلط فیصلہ ہے, عقل کو اس چیز کو قبول کرنا چاہیے. اور انسان جب تھک کر ان عقلی دلائل کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے تھک جاتا ہے, اس کے بعد اللہ کہتا ہے اب مان لے کہ میں ہوں, اب مان لے کہ میرا وجود ہے, اب مان لے کہ قیامت کا دن ہے. یعنی عقلی دلائل کے بعد نقلی دلائل رکھا جاتا ہے, ان کی نفسیاتی بیماریوں کو دور کر کے پھر اعتقادی فیضان کو ڈالا جاتا ہے. یہ رب کریم کے کلام مجید برہان رشید کا ہدایت کا انداز یہ اسلوب ہے کہ یہ بات ڈائریکٹ نہیں, پہلے انسان کی ضمیر کو صرف راغب کرتا ہے اور ضمیر کو راغب کر کے پھر اپنے دلائل پیش کرتا ہے, اور جب عقلی دلائل پیش کرتا ہے اس کے بعد انسان کو کہتا ہے کہ عقل تمہاری بھی سوچ رہی تھی, دلائل ہم نے بھی دے دیے ہیں, اب تمہاری عقل اس کے خلاف سوچے تو تم بات کرو. اگر تمہاری عقل میرے جوابات کے سامنے تمہارے اس معاشرے تمہارے عقل کے تقاضوں کے مطابق جو ہم نے باتیں کی ہیں, تمہاری عقل اگر اس کا مقابلہ نہ کر سکے اور تمہاری عقل اس کو صدق کی طرف راغب کرے اور اپنے پیدا کیے ہوئے سارے اعتراضات اب سر بیکار ہو جائے, تو انسان ہمارا فرمان تیری عقل پر غالب آ چکا ہے, اب ہمارے ہدایت کے منشور کو قبول کر لے. جس طرح کی بڑی پیاری بات فرمائے کہ اگر ہم عبادت کا حکم دیتے تو کسی انسان کا دیتے, پتھر کی عبادت کا کیسے حکم دے سکتے. اب دیکھیں اگلی بات ہو رہی, فرما مورتی کی عبادت کا کیسے حکم دیتے, مورتی تو پتھر ہے اور پتھر سے تو انسان افضل ہوتا ہے, کتنی پیاری بات ہے, پتھر سے تو انسان افضل ہوتا ہے. اگر خدا معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت بطور محال حکایت کے کہ تم نے یہ فرض کر لیا کہ خدا نے کسی اور کو الوہیت دے دی, تو فرما اگر کوئی ہوتا تو حضور نے بھی اس بات کو بیان فرمایا کہ اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا کیونکہ میں اس کا سب سے بڑا ماننے والا ہوں, تو جب میں خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا تو خدا کے لیے کسی اور کو الوہیت دینے کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر ایک بات یہ کہ اگر مورتیوں کی عبادت جائز ہوتی تو وہ تو بات کی بات تھی, ہونا تو چاہیے تھا کہ انسان کی عبادت ہوتی, اس لیے کہ انسان تو شرف المخلوقات ہے, خدا کی خلق کے اندر احسن تقریم ہے, خدا کی خلق کے اندر امتیاز اور عزت اور شرف کا مقام رکھتا ہے, پتھر کو کیا حیثیت ہے اور پتھر کی کیا اوقات ہے انسان کے سامنے. تو اے جاہل انسان سوچ, جب ہم نے انسان کی پرستش اور اس کی عبادت کا حکم نہیں دیا تو ہم جمادات اور پتھروں کی عبادت کا کیسے حکم دے سکتے. تو یہ عقل کو بالغ کیا, یہ فکر کو بالغ کیا ہے تاکہ انسان کے ذہن میں جو عقلی اعتراضات ہیں وہ ختم ہو جائے. اسی طرح سورہ قلم کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے جس چیز کو مخاطب کیا وہ یہ تھی کہ اہل مکہ دو قسم کے لوگ تھے، ان میں سے بعض تو وہ تھے کہ جو سرے سے مشرک تھے، بعض وہ تھے جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے لیکن جان بوجھ کر اپنی آنکھوں کو حق سے چھپا کر رکھتے تھے. تو مشرکین یہ کیا کرتے تھے کہ جناب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمانی مذہب اور آسمانی دین کے بارے میں انہیں سمجھایا کرتے، درس دیا کرتے، تو انہوں نے تو اپنی ایک بات رکھ لی تھی کہ حضور کی بات نہیں مانیں گے. یہ الگ بات تھی کہ ضمیر اس سے مطمئن ہو چکا تھا، یہ الگ بات تھی کہ حضور کے عقلی دلائل کے مقابلے میں ان کی عقل مطمئن ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے اپنے جبر ڈھونس اور اپنے تعصب کو اپنی عقل پر غالب کر دیا تھا کہ جس کی بنا پر وہ سرب نہیں آتے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کافر بھی کہا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ آپ امین اور صادق ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو نبوت کا سب سے بڑا مدار ہی صدق و صداقت ہے. تو جب صدق اور سچائی کو وہ قبول کر رہے ہیں، تو نبی کی جب عام باتوں کو سچ وہ مان رہے ہیں، تو یہ کہا جائے کہ میں نبی ہوں اس کو قبول نہیں کر رہا ہے، تو یہ صرف ان کا تعصب تھا. اور وہ یہ کہا کرتے تھے جس طرح کہ سورہ انعام اور دیگر اور مکی صورتوں کے اندر ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جناب ہم تو مالدار بھی ہے، حسن و جمال والے بھی ہیں، نبوت ہم کو کیوں نہیں ملی، شرف ہم کو کیوں نہیں ملا. اور دوسری بات یہ کہ حضور کی خدمت میں جو صحابہ بیٹھا کرتے تھے نا، وہ فقرا تھے، غریب صحابہ تھے، غریب مفلس نادر، اکثر نادار ناتواں صحابہ تھے، پھٹے ہوئے کپڑے حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے. قلیل مقدار میں ایسے لوگ تھے کہ جناب جو توانا مضبوط تھے، جس طرح کہ حضرت عثمان غنی ہو گئے، یا جناب دیگر اور صحابہ ہو گئے جن کے پاس حضرت عبد الرحمان بن عوف ہو گئے، یہ تو خاندانی وجاہت والے اور امیر ترین صحابہ تھے، لیکن حضرت بلال حبشی ہیں، حضرت خباب ہیں، یہ دیگر حضرت عمار بن یاسر ہیں، یہ تو غریب صحابی تھے، یہ تو فقیر صحابہ تھے. جب یہ حضور کی خدمت میں بیٹھتے تھے تو کافر حضور کے سامنے آنے سے جھجکتے تھے، اور ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ حضور ان کو اپنے دربار سے نکال دیں، اگر حضور کی بات تو ہم قبول کر لیتے ہیں، لیکن حضور ان کو اپنے دربار سے نکال دیں اور پھر ہم آ کر حضور کے پاس بیٹھیں گے، ہماری غیرت ہمارا تاثر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی درویش کے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم کسی فقیر کے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم کسی پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے کے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم ذات کے رئیس ہیں، چودھری ہیں، ہم بڑے گویا کے مالدار ہیں، یہ ہماری طبیعت گوارا نہیں کرتی، یہ ہمارا مزاج گوارا نہیں کرتا کہ ہم آ کر جناب جو ہے کہ ان فقیروں کے ساتھ، درویشوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. انہوں نے حضور کی خدمت میں یہ بات بھیجوائی کہ اگر آپ ان درویشوں کو اور ان گویا کہ فقیر اور ناتوانوں کو گویا کہ ہٹا دے، تو ہم آپ کی محفل میں آ کر آپ سے گفتگو کریں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب نہیں، ان کی کسی بات کو نہیں سننا، اگر ان کو چاہیے تو یہ تیرے محبوب غیور غیرت مند صحابہ جو تیری خدمت میں بیٹھے ہیں، یہ ان کے ساتھ بیٹھ کر حق کو قبول کریں. خدا کی بارگاہ میں سربت اور مفلسی کچھ نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں تقوی دیکھا جاتا ہے، اخلاص دیکھا جاتا ہے. اور ہوا یہی کہ جب ان کی غیرت غالب آئی تو ساتھ میں انہیں شیطان نے یہ وسوسے بھی مبتلا کیا کہ دیکھو اسلام ہے نعمت، اسلام ایک ہدایت ہے، اسلام ایک نجات ہے، اسلام عظمت ہے، اسلام شوکت ہے، اسلام عظیمت ہے، اسلام فضیلت ہے، اسلام عظمت اور حشمت والی چیز ہے، اور یہ ہم سے پہلے ان فقیروں کو مل گیا، ہم سے پہلے ان کمزوروں کو مل گیا، ہم سے پہلے یہ ناتواں لوگوں کو مل گیا، تو یہ تو ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ جناب ہم تو عظمت والے تھے، ہم تو خوبصورت والے تھے، ہمارا تو نسب بھی عالی تھا، ہم تو بڑی شہرت والے تھے، ہمارے پاس تو مال بھی بہت، ہم تو کعبے کے متولی ہیں، ہم تو جناب کعبے کے دیکھنے والے ہیں، کعبے کو گویا کہ ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہماری عزت کعبے کے ساتھ وابستہ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب اسلام اگر عظمت والی چیز ہے تو ہمیں نہیں ملی، ان فقیروں کو مل گئی؟ تو انہوں نے اپنے تعصب کو اور ظاہری بات کو اپنے پر غالب کیا، ورنہ عقلی طور پر، ضمیر کے طور پر وہ اسلام کے دلائل نے انہیں گونگا بہرا کر دیا تھا، وہ اسلام کے سامنے بولنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے. یہ سارا گویا کہ مکہ کا معاشرہ تھا. لیکن اب میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں نا آپ کے سامنے، آپ یہ نہ کہیں شاہ صاحب اس کی کیا ضرورت تھی اس دور میں کرنے کی، کافروں نے کیا کیا ہم تو نہیں کرتے، تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں 500 آیتیں شریعت کے بارے میں اتاری، اس کے بعد اس کے علاوہ ہر پورا قرآن جو ہے وہ قصص پر ہے، پورا قرآن جو ہے وہ پند و نصاحے پر ہے، پورا قرآن جو ہے وہ واضح نصیحت پر ہے. صرف 500 آیتیں قرآن کی ہے جس سے شریعت جاری ہوتی ہے، جو احکام سے متعلق ہے. باقی سارا کا سارا قرآن جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے سابقہ انبیاء، سارے کا قوموں کے قصص اور گویا کہ ان کے واقعات کو ذکر کیا ہے، تو آپ سوال مجھ سے نہیں رب سے پوچھیں کہ اللہ یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، اس میں پہلی قوموں کے قصے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھا سیدھا ہمیں کہہ دیا جاتا کہ اس کو مانو اس کو نہ مانو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ بجا لاؤ اس کو چھوڑ دو، لیکن اس کے ساتھ بات ایک کرنی ہوتی ہے، ایک آیت میں شریعت کا اجرا ہوتا ہے، پچاس آیتیں قصے کے ساتھ آتی ہیں، پچاس آیتیں مثال کے طور پر قصے کے ساتھ ہوتی ہے، واقعات کے ساتھ ہوتی ہے، ذکر کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس میں ایک دو آیتیں ہوتی ہیں جس میں ہم سے متعلق شریعت کے احکام ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید برہان رشید، اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بات کسی مجمع میں کرنا وہ بات ان کے مزاج کے مطابق نہ ہو، ان کی ذمہ داری کے مطابق نہ ہو، ان کی حیثیت کے مطابق نہ ہو، تو وہ کلام فضول ہے، اور کلام کرنے والا بیچارہ بالکل عاجز ہے، اور اللہ رب العالمین سے متعلق یہ بات متصور ہی نہیں کی جا سکتی. یقیناً 550 آیتوں کے اندر ایک یا دو آیتیں شریعت مصطفی سے تعلق رکھتی ہیں، باقی سابقہ انبیاء اور ان کے واقعات سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ واقعات تو ہیں لیکن اس میں ہماری نصیحتیں موجود ہیں. فرمایا کفار نے حق کو قبول کرنے کے لیے اپنے تعصب، اپنے نسب، اپنی برادری، اپنی چودراہٹ اور اپنی اغنائیت کو آگے کیا تھا، اور حق سے وہ بے بہرا ہو گئے تھے. فرمایا مسلمانوں تم ایسا مت کر لینا کہ کبھی تمہیں کوئی حق بتائے تو حق قبول کرنے سے تمہاری علمیت تمہیں اس حق کو قبول کرنے سے روک دے، اور تمہاری فضیلت تمہیں اس حق کو قبول کرنے سے روک دے، اور تمہارا حلقہ احباب، میں تو اتنا بڑا پیر صاحب ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی نصیحت لینے کی؟ یہی کفار کا طریقہ تھا. میں تو اتنا بڑا عالم ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے نصیحت لینے کی؟ یہی کفار کا طریقہ تھا. میں تو اتنا بڑا سیٹھ ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے چھوٹوں کی بات سننے کی؟ یہی کفار کا طریقہ تھا. اسی لیے قصص اور پنگ و مسائل چلائے گئے. میری تقریریں تو لاکھوں لوگ سنتے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے حق کی بات سننے کی؟ یہی کفار کی روش تھی، یہی وہ غلط چیز تھی جس کو گویا کہ زج پہنچائی جا رہی ہے، جس کا رد کیا جا رہا ہے کہ حق تمہیں کہیں سے بھی ملے، فضیلت کی بات تمہیں کہیں سے بھی ملے، اپنے مرتبے کو بھلا کر اس حق کی عظمت کو سامنے رکھ کر اسے قبول کر لو. یہ نصیحت اس میں ہے. اپنے آپ کو ختم کرو دین کے لیے، اپنی حیثیت، اپنی اہمیت کو ختم کرو دین کے لیے. یقیناً نسب برادری مقبول ہے، لیکن نسب برادری سے زیادہ مقبول مصطفیٰ کا دین ہے. یقیناً مال عظمت مقبول ہے، لیکن اس سے بڑی چیز مصطفیٰ کریم کی شریعت ہے. اگر کسی کی نظر میں شریعت کا احترام نہیں، دین کا احترام نہیں، چاہے وہ پیر کا بیٹا ہو یا چاہے کسی ولی کا بیٹا ہو یا کسی عالم کا بیٹا ہو، اس کی کوئی حیثیت اور عزت نہیں رہے گی، کیونکہ اصل عزت مصطفیٰ اور ان کی شریعت کی ہے. تو یہ سارے واقعات جو ذکر کیے گئے ہیں اس کی وجہ بھی یہی تھی. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. اب اس معاشرے کے اندر جو چیز تھی، یہ میں تفاصیل کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، جس میں صوفیہ امام غزالی، داتا علی حجویری علیہ رحمت، امام قشیری علیہ رحمت، جو ان آیات کے تحت انسان کو ابھارتے ہیں کہ قرآن مجید برہان رشید اس کے ضمن میں تم سے کیا کہنا چاہتا ہے اور تم سے کیا باتیں کرنا چاہتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید جب کسی کو مخاطب کرتا ہے تو اپنے پیغام کو بعد میں اس کی ذہن کی صفائی کو پہلے مخاطب کرتا ہے، اس کی ذہنی خرابیوں کو اور اس کی عقل کی خلفشاریوں کو اور اس کے اندر موجود جو خرابیاں ہیں عقلی، اس کی درستگی کی طرف قرآن مجید برہان رشید پہلے ہی اشارہ کرتا ہے. تو مکہ مکرمہ کے اندر ایک تو وہ لوگ تھے جو مشرکین تھے، جو دل اور عقل سے اس بات سے مطمئن ہو چکے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خود طبیعت کریمہ اور آپ کا خود مزاج پاک، آپ کا خود اخلاق، آپ کا خود کردار، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا تجارت کرنا، آپ کا مکہ کے معاشرے میں رہنا، وہ ہر طریقے سے لاجواب ہو چکے تھے کہ کسی زاویے سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر تنقید کرنے سے عاجز ہو چکے تھے. اب وہ کرتے کیا تھے؟ یہی پیغام لے جا کر اہل کتاب سے کہتے تھے، یہودیوں سے کہتے کہ دیکھیے، یہ آپ بھی آسمانی دین کے ماننے والے ہیں اور یہ بھی آسمانی دین کے ماننے والے ہیں، تو لہذا یہ باتیں کر رہے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسی بات ہو سکتی ہے؟ تو یہود گویا کہ جلتی پر تیل کا کام دیتے، اور کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. اگر نبی ہوتے تو آپ نہیں جانتے کہ انبیاء تو سب سے زیادہ یہود میں آئے ہیں, انبیاء تو سب سے زیادہ غیر عرب میں آئے ہیں, تو اور وہ فضیلت اور مرتبے کے اعتبار سے بھی ہیں, اور انہوں نے ہی مشرکین کو یہ ذہن دیا تھا. فرمایا دیکھو برادری کے اندر ایک مرتبہ ابو جہل تمہیں حاصل ہے, تم قوم کے رئیس ہو, ابو سفیان تم قوم کے رئیس ہو, تم بڑے ذہین و فطین ہو, اگر اللہ نے مکے میں کسی کو نبوت دینی تھی تو معاذ اللہ تجھے دے دیتا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ جو یتیم بھی ہے, جن کے والد گرامی دنیا کے اندر نہیں, جن کی والدہ نہیں, جنہوں نے یتیمی کی زندگی گزاری ہے, اب وہ ہر قسم کے عقلی اعتراضات باندھنا شروع ہوتے اور انہیں شے دیا کرتے. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ و امن بالہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر دیگر اور باتوں میں فرمایا کہ تم خدا کو مت سکھاؤ کہ کس کو رسالت دینی ہے, یہ اللہ خود جانتا ہے اور اللہ کو اس کا خوب علم ہے کہ کون اللہ رب العالمین کی جانب سے رسالت کا مستحق ہے اور خدا اپنی رسالت کی صفت کو کس کے اندر رکھنا چاہتا ہے. تو حضرات گرامی, یہ عرب کا معاشرہ ہے جس کی اصلاح کے لیے اور جس کی ہدایت کے لیے سورہ قلم اور سورہ ملک کا نزول ہو رہا ہے, اور سورہ قلم کی ابتدائی آیتیں جو یہاں پر شروع ہوئی ہیں, اس سورت میں خطاب ہی سب سے پہلے مشرکین سے کر دیا گیا. مشرکین مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر خصیص اور گھٹیا جملے کہتے, نازبہ کلمات کہتے, لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق اتنا عظیم ہے اور آپ کا حلم اور آپ کی بردباری اتنی وسیع ہے کہ مشرکین اگر آپ کو آپ کے مشن سے ہٹانے کے لیے, کسی اور چیز میں مبتلا کرنے کے لیے, کسی اور چیز میں الجھانے کی کوشش کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن استقامت سے ہٹتے نہیں, اپنے اسی دین متین, اپنے اسی فرمان, اپنے اسی تبلیغ کے اوپر آپ گامزن رہتے اور کفار کے کہنے پر قطعاً کسی چیز کی طرف توجہ نہ دیتے. لیکن اللہ رب العالمین آپ کی محبت میں بڑا غیور ہے, خدا اپنے محبوب سے بڑی غیرت کرتا ہے محبت میں. مشرکین جہاں حضور کی شان میں گستاخی کرتے اور حضور کے لیے گویا کہ نازیبہ کلمات کہتے, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منصب عالی کے تحت انہیں کچھ نہ کہا کرتے, لیکن اللہ رب العالمین ہر جگہ پر اپنے محبوب کی عزت کا دفاع فرماتا. اب آپ دیکھیے کہ مکہ کا وہ معاشرہ ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا فرمان ہے, اور آپ کو ہے صفا پر کھڑے ہو کر جب مشرکین سے یہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے, وہ آ کر تمہیں ختم کر دے گا, تو کیا تم اس بات کو قبول کر لو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل قبول کریں گے. فرمایا کس طرح تم اس بات کو قبول کرو گے؟ کہا اس لیے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے, آپ صادق الامین ہیں, آپ امین ہیں, آپ صادق ہیں, آپ خیانت نہیں کرتی, آپ جھوٹ نہیں بولتے. تو حضور نے فرمایا جب یہ بات ہے تو جب میرے کہنے پر تم پہاڑ سے پیچھے ایک محجوب, ایک چھپے ہوئے لشکر کے بارے میں غیبی پیشن گوئی پر یقین کر سکتے ہو, تو میں تم سے کہتا ہوں کہ جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو یہ مستحق عبادت نہیں ہے. سارا مجمع اس بات سے متاثر ہو گیا تھا, لیکن صرف ایک بدبخت ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا کہ تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا, تم نے یہاں پر ہمیں اس لیے دعوت دی تھی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے, ایسا ہو جائے, ایسا ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر سکوت فرمایا, کچھ بات نہ کی, لیکن اللہ رب العالمین آپ کی محبت میں اس قدر غیرت فرماتا ہے کہ رب کریم نے اس کے ایک دفعہ کہنے پر کہ تبن یا محمد, اے محمد آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, اللہ رب العالمین نے پوری سورت اتاری, تبت یدا ابی لہب و تب, اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, اور اس میں اس کی ایک ایک غلاظت اور ایک ایک اس کی نازبہ حرکات کو گنوایا اور پوری سورت بیان کر دی. اس نے تو ایک دفعہ حضور کو مخاطب کیا تھا, خدا نے اپنے کلام میں ذکر کر کے قیامت تک اس کی مذمت کو بیان کر دیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کریم جناب حبیب کبریا سے کس قدر محبت فرماتا ہے, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت فرماتا ہے کہ جناب اگر کوئی اس کے محبوب کو ایک دفعہ تانا دے تو اللہ رب العالمین قیامت تک اسے متون کرتا ہے. اب آگے اس سے متعلق آیتیں آنے والی, یہ خدا خود کہتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کا پردہ رکھیں, کسی نے کسی کا عیب ستر پوشی کی, اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس شخص کے ان 70 عیبوں پر پردہ ڈالے گا جس کو کھولنا ضروری تھا, جس کو کھولنا ضروری تھا، جس کو بیان کرنا ضروری تھا، جس پر عذاب دینا ضروری تھا، لیکن دنیا میں اگر اس نے کسی بھائی کی، اہل ایمان سے خطاب ہے، کسی بھائی کی ستر پوشی کر لی، اس نے جانتے ہوئے اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا، تو اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کی نسبت کے میرے بندوں کا اس قدر احترام کیا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے 70 ان عیبوں پر پردہ ڈال دے گا جس کے ہر عیب کھولنا ضروری تھا، لیکن آپ دیکھیے وہ خدا جو ستار ہے، جو پردہ ڈالنے والا ہے، جو عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، جو ستر پوشی کرنے والا ہے، وہ ستر عیوب ہے، وہ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، لیکن اگر کوئی اس کے محبوب پر تانا کرتا ہے تو رب کریم اس کے ایک ایک عیب کھول کر بیان کر دیتا ہے اور بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو ہمارے حبیب سے وفا کرے اس کی ستر پوشی کرو، اور جو ہمارے حبیب کے خلاف بکواس کرے اس کے ہر عیب کو منظر عام پر لے آؤ۔ آج لوگ کہتے ہیں جی آپ اس مسئلے کو اس انداز میں کیوں بیان کرتے ہیں، اس لیے لحاظ کر لیں، اس لیے لحاظ کر لیں۔ ہم نے کہا یہ لحاظ آپ زیادہ سمجھتے بندوں کے لیے، خدا زیادہ جانتا ہے، خدا تو زیادہ شفیق ہے اپنے بندوں، خدا کی رحمت تو غالب اور اغلب ہے بندوں کے اوپر، آپ خود خدا کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، آپ کے اندر خود نفاق ہے، اگر آپ کے اندر نبی کی محبت، دین کی محبت غالب ہوتی تو آپ چوروں کا ساتھ نہ دیتے، وفاداروں کا ساتھ دیتے۔ اگر ایک ذمہ دار شخص ظالم کا ساتھ دے اور مظلوم کی پرواہی نہ ہو تو معاشرہ کیسے چلے گا؟ اگر ایک نبی پاک کی محبت اور وفاداروں کی سکوں کو چھوڑ کر بے وفاؤں اور غداروں کے لیے ہمدردی کا گوشہ رکھے تو آپ بتائیے منبر و محراب کی زینت کے ساتھ پھر کیا کھلواڑ ہوگا؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے منبر و محراب کے وارثین کو خطاب کر کے بتایا کہ میں خود بے نیاز ہوں، لیکن جب میرے محبوب کی طرف کوئی تنقید کر دی جاتی ہے تو تم دیکھتے ہو کہ پہلی صف میں میں اپنے محبوب کا دفاع کرتا ہوں، تمہیں نظر آؤں گا۔ اور فرمایا کہ میں ستار العیوب ہوں، لیکن جب کوئی میرے محبوب کی طرف تانا بڑھاتا ہے تو میں اس کے ایک ایک عیب کو منظر عام پر لے آتا ہوں۔ تو اب ہمیں اپنے قبلوں، عقیدت کے قبلوں کی سمتیں درست کرنی چاہیے۔ ہم خواہ مخواہ کے صوفی ہو گئے، صوفیت میں 5 منٹ آگے بڑھ گئے، جس کو کہتے ہیں نا خواہ مخواہ کے صوفی، جتنا ہونا تھا اتنے تو نہ ہو سکے، جس کے لیے سخت ہونا تھا اس کے لیے تو نہ ہو سکے، جس کے لیے نرم ہونا تھا اس کے لیے تو نہ ہو سکے، جس کے لیے سخت ہونا تھا اس کے لیے نرم ہو گئے، اور جس کے لیے نرم ہونا تھا اس کے ساتھ منافقت کر دی۔ یہ تو کفار کا طریقہ ہے، مومنین کا طریقہ تو یہ ہے کہ اشداؤ علی الکفار رحماؤ بینہم، وہ تو رسول کے دشمنوں پر سخت ہیں اور رسول کے دوستوں پر ریشم سے بھی زیادہ نرم ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں تمام تہذیبوں کو دیکھتے ہوئے، دور کے تمام تقاضوں کو دیکھتے ہوئے، میں کوئی احمقانہ گفتگو نہیں کر رہا، اور نہ میرا ذہن کوئی ایسا ہے کہ میں معاشرے کو نہیں جانتا، یا جناب اخبار جرائد میڈیا سے مجھے کوئی وابستگی نہیں، یا میں کوہ کاف سے آ کر آپ کے پاس یہاں پر بیٹھ کر کوئی ان گنت باتیں کر رہا ہوں، نہیں، میں اسی شہر کراچی میں رہتا ہوں، میں مزاج پاکستان کو جانتا ہوں، یہاں کے سیاسی حالات پر کچھ نہ کچھ بصیرت ہمیں بھی ہے، یہاں کے جناب اخلاقی پامالیوں کو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے۔ یہاں تو آج کل دیوالیہ ایسا نکل گیا ہے کہ بچہ بچہ سیاستدان ہو گیا ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ جناب کیا اتار ہے، کیا چڑھاؤ ہے، کیا نکھار ہے، کیا بربادی ہے۔ تو یہ تمام ہونے کے باوجود ہم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ ہم دور کے تقاضوں کو دیکھ کر کمپرومائز کی طرف آ جائیں۔ کمپرومائز ہم فرو میں کر سکتے ہیں، عبادات میں کر سکتے ہیں، عقیدے میں کسی چیز میں نہیں کی جا سکتی ہے۔ عقیدہ وہی ہوگا جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اس میں جس نے لچک دکھائی اسلام سے باہر ہو گیا، یہ بات یاد رکھیں، اس میں جس نے لچک دکھائی وہ اسلام سے باہر ہو گیا۔ اعتقادات، اسلامی نظریات کے اندر وہی پختگی، وہی تسلط، وہی برابری رکھی جائے گی جسے اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ جب خدا، اللہ رب العالمین کے عمل کی طرف ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے محبوب کو اگر کوئی ایک لفظ تان کا کہے تو اللہ رب العالمین کی قدرت پھر اسے ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے، اور پھر دنیا کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا دیتی ہے۔ سورہ ابو لہب پڑھنے کے ایک ایک حرف پر گویا کہ 10 نیکیاں ملتی ہے، اور سورہ لہب کے اندر ایک ایک لعنتیں ابو لہب پر اتری ہے۔ اگر کسی نے حضور کی طرف ترچھی نظر دیکھی اور حضور کی طرف جملے کسے جس سے حضور کا دل پاک مغموم ہوا تو خدا نے کہہ دیا ان الذین
یوزون اللہ و رسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. محبوب کہہ دیجئے آپ کہ جس نے آپ کے دل کو دکھایا اس نے خدا کے دل کو دکھا دیا. مثال کے طور پر بیان کیا یعنی بلا تشبیہ بیان کر دیا. خدا دل سے اور جسمانی صفات سے پاک ہے. جس طرح ید اللہ کہہ کر ید مراد نہیں ہے تو دل کہہ کے دل مراد نہیں بلکہ محبت اور تعلق مراد ہے. محبوب تیرے دل مبارک کو کسی نے حاضر کر دیا تو اس نے خدا کے مزاج پاک کو متغیر کرنے کی کوشش کی ہے. اور جس نے تیرے دل کو دکھا دیا اس نے خدا کو ناراض کر دیا. اور جس نے خدا کو ناراض کر دیا وہ کوئی بھی ہو لعنت اللہ ہے. فرمایا کہ اس پر ہماری لعنتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کی فضیلت کو جب بیان کریں تو اس میں انعام کی انتہا کو بیان کرتا ہے. اور جب رسول کے گستاخوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں ایک ایک لفظ کھول کر بیان کرتا ہے. لیکن ہم عجیب طریقے پر ہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے اندر وہ مزاج نہیں آتی, ہم میں اخلاق الہیہ کا وہ پیکر نہیں آتا جو خدا قرآن مجید برہان رشید کے اندر بیان کرتا ہے اور صحابہ اپنے عملوں کے ذریعے اسے کر کے دکھاتے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے. اور خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز پر خدا نے اور اس کے محبوب نے سختی کی بات کی ہے اس پہ نرمی کرنا گناہ ہے. اور جہاں اللہ اور نبی نے نرمی کی بات کی ہے وہاں پر سختی کرنا گناہ ہے. جہاں نرمی ہے وہاں سختی نہیں ہو سکتی, اور جہاں سختی ہے وہاں نرمی نہیں ہو سکتی. سختی کی جگہ کون سی ہے؟ ایمان. ایمان اسلامی نظریات, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. کسی گویا کہ جدید مقرر کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکے گا, جس طرح کہ میں ایک دفعہ ذاکر نائک صاحب کی تقریر سن رہا تھا, وہ کہنے لگے آپ ہندو ہیں تو کیا ہوا, خدا کو تو آپ بھی مان رہے ہیں نا, آپ عیسائی ہیں تو کیا ہوا, خدا کو تو آپ بھی مان رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں, ساری بات چھوڑے, ہم خدا کو ماننے پر تو جمع ہو جائے. میں نے کہا لعنت بھیجے ایسے عقیدے پر کہ ہندو خدا کا کیا تصور رکھتا ہے, اور آپ اس کو لا کر اس طرف کھڑا کر رہے ہیں کہ کم سے کم ایک کمیونٹی ایسی تو بنے کہ جس میں خدا کا عقیدہ ہو. ارے جو 360 خدا کو مانے وہ خدا کا ماننے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو صرف آپ ایک سیاسی تنظیم بنانا چاہتے ہیں یا لوگوں میں تشہیر چاہتے ہیں. نہیں, اللہ رب العالمین نے توحید کی جو بات کر دی ہے اسی نہج پر چل کر بات کی جائے گی. آپ کو کہنا پڑے گا کہ کافر کا یہ عمل شرک ہے, کفر ہے. جب تک اس سے وہ برات نہیں کرے گا, توبہ نہیں کرے گا, بتوں پر لعنت کر کے خدا وحدہ لا شریک کے سامنے سر بر سجود نہیں ہوگا, خدا کو جاننا اور ماننے کا تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا. تو یہ کمیونٹی بنائی جا رہی ہے جناب کہ ساری بات چھوڑیں, سارے مذاہب کو ایک کریں, ایک کھچڑی بنائی جا رہی ہے. اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے میرے دوستو, اس بات کو یاد رکھیں. اس کے لیے خود بھی تیار رہیں, اپنے بچوں کو بھی تیار رکھیں. میڈیا اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ پیش کر رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب اب عالم دنیا کے اندر یکسوئی لائی جائے, تمام مذاہب کو ایک کیا جائے. اللہ اکبر, یہ کیسے متصور ہو سکتا ہے کہ سارے مذاہب ایک ہو جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خبیث اور طیب ایک ہو جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ناپاکی اور پاکی ایک ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شرک اور توحید ایک ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم کا فرمان اور ابلیس کی خرابی ایک ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. کفر اور ایمان ایک نہیں ہو سکتا, مذاہب ایک نہج پر نہیں آ سکتے. اور حضور نے یہی فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. محبوب کہہ دو میرے آقا سے بڑا توحید کا فلسفہ کون پیش کرے گا؟ میرے آقا سے بڑا ایک کمیونٹی اور ایک ذہن کون دے گا؟ فرمایا محبوب کہہ دو قل یا ایھا الکافرون, اے کافرو لا اعبد ما تعبدون, میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی عبادت تم کہتے ہو. یعنی اس کا معنی یہ کہ میں اس کو مانوں گا ہی نہیں کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو. اور آخر میں فرما دیا کہ دیکھو یکتائی کبھی نہیں ہو سکتی, یکسوئی کبھی نہیں ہو سکتی, اجتماع اور اتفاق کبھی نہیں ہو سکتا. فرما لکم دینکم ولی دین, تمہیں تمہارا دین مبارک ہو, مجھے میرا دین مبارک ہو. آج جناب جدید انگریزی زبان بول کر اگر کوئی فتنہ پیدا کرے تو یہ یہودیت کی فکر ہے, یہ مسلمانوں کے نظریات اور اعتقادیات کو خراب کرنا ہے. قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ لکم دینکم ولی دین, میرا دین میرے ساتھ ہے, تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے. جب تک خدا کی وجود پر اگر کمپرومائز کرنا ہے, اتفاق کرنا ہے, تو شرک کی مذمت کرنی ہوگی اور توحید کا وہی مضمون پیش کرنا ہوگا جو قرآن مجید برہان رشید نے بیان کیا ہے. تو میڈیا کو دیکھنے کے حوالے سے یہ چند ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. تو آپ اگر ریموٹ اٹھا کر کوئی بھی چینل کو گھمانا شروع ہو جائیں, دلائل قرآن و سنت کی اپنی جگہ پر. میں کچھ باتیں اس کلچر کے حوالے سے بھی کرنا چاہ رہا تھا, اور اس معاشرے کے اندر جو نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی چند باتیں ہیں اس حوالے سے بھی کرنا چاہ رہا تھا اور اسی درد سے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے کی ہے کہ ایک کمیونٹی نہیں بن سکتی کیونکہ ایک ہی دین حق ہے اور اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر یہودیت یہ چاہتی ہے, نصرانیت یہ چاہتی ہے, ہندو مت یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہو جائیں تو انہیں سب کو چھوڑ کر اسلام میں ضم ہونا پڑے گا, اسلامی نظریات کو اپنانا ہوگا, اسلامی اعتقادات کو اپنانا ہوگا. یہ عجیب سا تصور دیا جاتا ہے کہ نئی شاہ صاحب اس میں اتنا نہ بولیں, یہ صرف ان لوگوں کی کمیونٹی بن رہی ہے کہ جو خدا کے وجود کو مانتے ہیں. میں نے کہا خاک مانتے ہیں, یہود آ گئے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہنے, عیسائی آ گئے حضرت مریم کو خدا کی بیوی کہنے, حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے, اور جناب سات فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہنے. آپ کس پرچے میں توحید کے نیچے جمع کر رہے ہیں؟ پہلے آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ توحید کیا ہے. اگر کوئی توحید کے دامن کے اندر ان تمام باتوں کی گنجائش ہے تو آپ بات کریں, اگر نہیں ہے تو پھر یہ عقیدہ الحاد بے دینی ہے, یہ گمراہی ہے, یہ مسلمانوں کے اندر مزید انتشار ڈالنا ہے. تو میرے دوستو یاد رکھو, دین وہی ہے جو اسلام ہے, اور جو اسلام کے طرز عمل پر چلے گا, اسلام کے طرز انداز پر چلے گا, اسلام کے طرز اصلاح کو قبول کرے گا, وہی بات قبول کی جائے گی, اس کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی. اگر کوئی شخص جائے کوئی بات بناتا رہے, یقیناً لوگ اس کے شیدائی ہو جائیں گے, دنیا میں اس کا نام ہو جائے گا, یہ تو اکبری دین ہے. اکبر ایک بدبخت بادشاہ تھا جس نے آخری عمر میں نبوت کا بھی دعویٰ کیا, اور مرا و نبوت کے دعوے کے تحت ہے, یہ لکھا ہے مورخین نے. وہ بدبخت مرا جس وقت تو اس کا عقیدہ تھا کہ میں نبی ہوں, اور بعض مورخین نے یہاں تک لکھا کہ جس وقت وہ مرا تو اس کی پیشانی کے بال نہیں تھے. اس لیے کہ آپ نے برہمنوں کو کبھی تصویر وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ برہمن پیچھے کے بال رکھتے ہیں, ماتھے کے نہیں رکھتے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ روح یہاں سے نکالی جائے گی, روح جو ہے وہ پیشانی سے نکالی جائے گی. تو اکبر کی تصویر یہ بھی تاریخ میں موجود ہے کہ اکبر جس وقت مرا تھا تو اس کی شکل صورت بھی ہندوؤں والی تھی, اور جب اس سے علماء کہتے تھے کہ آپ ہندوؤں کو لا کر مسجدوں میں بٹھا رہے ہیں, دیکھیے وہی بات, وہی اکبری دین دوبارہ میڈیا تراش خراش کر انگریزی زبان میں پیش کر رہا ہے. وہ فارسی زبان میں لایا تھا, یہ انگریزی زبان میں لا رہے ہیں. اب دیکھیے جب علماء نے اس سے کہا کہ جناب آپ یہ کون سی دین کی بات کر رہے ہیں, تو کہا جی اللہ رب المسلمین تھوڑی ہے, اللہ تو رب العالمین ہے, اللہ تو رب العالمین ہے. ہمارے صبح سرحد کے اندر بھی ایک کمیونسٹ نامی شخص پیدا ہوا جو مر گیا, آج اس کی تنظیم بڑھ گئی. ان کا بھی یہ نظریہ تھا جنہوں نے سرحد کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ الحمدللہ رب المسلمین نہیں ہے, رب العالمین ہے, وہ عالمین کا رب ہے. تو لہذا سب کے ساتھ ایک کام کی جائے, العیاذ باللہ. حضرت گرامی یہ سخت دہریت ہے, الحاد ہے, بے دینی ہے. دین اگر کوئی ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, وہ میرے مصطفیٰ کا دین ہے. جب تک حضور کے سامنے دل ادب میں نہیں جھکے گا, خدا اسے مقبول نہیں کرتا. ایک آخری بات کہہ کر میں اس مضامین کی طرف آ جاتا ہوں. اب آپ دیکھیں, ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توریت کا اصل نسخہ ملا. ہم ان کی بات نہیں, صحابہ کو دیکھیں, ہم نے نہیں چاہیے اتنی بڑی کمیونٹی. ہم حق بیان کریں اپنے بساط کے مطابق, اعلان کریں اپنے بساط کے مطابق. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اجتماع بنا کر سب کو ٹھیک کرو, فرمایا قو انفسکم, پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارا, پہلے تم اپنے آپ کو آگ سے بتاؤ, پھر اولاد کی طرف آؤ. اولاد اگر تمہارا ساتھ دے تو ٹھیک, ورنہ اولاد کو بھی چھوڑو اور خود آگ سے بچو, جہنم سے بچو. تو قرآن نے انسان کو مخاطب کیا کہ اپنی بات دے, قو انفسکم, پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچا. وہ اہلیکم, اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو بچا. اگر تیرے اہل و عیال تیری راستے پر نہ آ رہے ہو, فرما اس کو چھوڑ دے, اپنی جان کی فکر کر. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصل نسخہ, کون سا اصل نسخہ؟ توریت کا مل گیا. اب توریت کا اصل نسخہ حضرت عمر تلاوت کر رہے ہیں. حضرت عمر کا ایمان, حضرت عمر کی استقامت, اس کے لیے کیا بات کی جائے. سبحان اللہ, ان کا نام ہی لینے سے استقامت کو حیا آ جاتی ہے, ان کے نام لینے سے ہی غیرت میں مقام آ جاتا ہے, ان کا نام لینے سے ہی استقامت کھل اٹھتا ہے. حضرت گرامی, تو حضرت عمر جو ہے وہ توریت کا نسخہ دیکھ رہے ہیں اور اس کو پڑھ رہے ہیں. اتنے میں حضور تشریف لے آئے, میرے آقا ہے. میرے آقا نے جب دیکھا کہ قرآن اتر چکا ہے, سبحان اللہ, قرآن اتر چکا ہے
اور عمر جو ہے وہ توریت پڑھ رہا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جلال آیا.
حضرت عمر کہتے ہیں جلال کا حال یہ تھا کہ یوں لگے جس طرح کے انار کا دانہ آپ کے چہرے پر نچوڑ دیا گیا ہو. جلال کا عالم یہ تھا. حضور نے دیکھا, اب دیکھیں میرے آقا تو مسکرانے والے ہیں, توجہ چاہوں گا, معاف کرنے والے, لیکن یہاں جلال کیوں؟ جہاں سختی ہے وہاں سختی ہوگی, جہاں سختی ہے آپ بڑے حلیم اور کریم بن رہے ہیں. حلیم و کریم وہی ہوگا جو حضور کے اتباع پر چلے گا. حضور حضرت عمر پر جلال کر رہے ہیں کیونکہ جہاں سختی ہے جن چیزوں میں وہاں سختی ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر میرے آقا نے کہا کہ عمر, میرے ہوتے ہوئے اس بگڑی ہوئی توریت میں تیرے لیے کیا رکھا ہے؟ کہیں سبحان اللہ. میرے ہوتے ہوئے اس بگڑی ہوئی توریت میں تیرے پاس کیا رکھا ہے؟ حضرت عمر رونے لگے اور عرض کی کہ حضور, رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا ومحمدا نبیا. حضور میں معافی مانگتا ہوں, میں اس بات سے راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے, میں اس سے راضی ہوا کہ اسلام میرا دین ہے, میں اس بات سے راضی ہوا کہ آپ کی ذات مقدسہ خدا کی, خدا کے نبی ہیں اور آپ میرے نبی ہیں. فرمایا اس بات سے راضی ہوا اور توریت کے سنسخے کو حضرت عمر نے چھوڑ دیا. اب فرمائیے اور آپ بتائیے کہ اس صحیفے کو پڑھنے کی اجازت نہ دی جبکہ وہ اصل صحیفہ تھا. حضور نے فرمایا جب میرا دین آ چکا ہے تو اب کیا ہے؟ آگے یہ جملہ بھی سن لیجئے جو میرے آقا نے فرمایا, فرمایا عمر, اگر اس دور میں موسیٰ بھی ہوتے نا تو میری اتباع کے بغیر انہیں بھی کوئی چارہ نہیں تھا. سبحان اللہ. فرمایا اگر موسیٰ بھی ہوتے تو میری اتباع کے بغیر کوئی اسے چارہ نہ ہوتا, بات یہی ہوتی کہ وہ آ کر مجھے قبول کرتے. اب قرآن مجید برہان رشید کے آخری مضامین کی چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, پھر آنے والے درس میں اس کو ہم متصل کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ درس کو لکیر کے فقیر والی بات نہ کی جائے, قرآن و سنت کو بھی دیکھا جائے تو وقت کے حالات کو بھی دیکھا جائے. مولوی صاحب اپنی سنا رہے ہیں, مزاج اپنا ہو رہا ہے. مولوی صاحب اپنی سنا رہے ہیں, دور کہیں اور جا رہا ہے. مولوی صاحب اپنی چنا ہوا, کہہ رہے بھائی کیا دخلی نصیب باتیں کرتے ہو, کوئی حال کا کرنٹ ایشو پر بھی بات کرو, کوئی کرنٹ ایشو اور عقیدے پر بھی تو بات کی جائے. تو اس وقت میڈیا جو سب سے بڑی دہریت پھیلا رہا ہے, اچھی باتیں بھی پھیلا رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹینک کے اندر ایک پیشاب کا قطرہ اسے بدنام کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے اور اسے ناپاک کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو مستقل چینلز ایسے بھی آ چکے ہیں کہ جس پہ یہ عام سی باتیں, اتحاد بین المذاہب کی باتیں کی جا رہی ہے, اور جو یہ باتیں کریں سمجھ جائیے کہ جناب یہ اکبری دین لانا چاہ رہا ہے. اور انشاءاللہ علماء ربانیین اور غیرت مند مسلمان اس پیغام کو کبھی قبول نہیں کریں گے, کیونکہ اسلام نے کہہ دیا ہے کہ لکم دینکم ولی دین. اگر کسی ہندو کا مذہب ٹھیک ہونا ہے وہ جب ہوگا کہ جب اپنے مذہب کو چھوڑے اور مذہب اسلام کو قبول کرے, کیونکہ ہندو تو مذہب ہی نہیں ہے, مذہب اگر کوئی ہے تو وہ صرف اسلام ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 300 سات خداؤں کو ماننے کے بعد اسے توحید میں ہم اپنا بھائی بنا لیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے شخص کو ہم لا کر اپنے ساتھ کھڑا کر دیں؟ تو جس وقت مشرکین نے حضور کی شان میں اسی بات میں مغلظات بکنے کی کوشش کی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نون, محبوب مجھے نون والقلم وما یسطرون. نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے جس کا معنی اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا والقلم, محبوب مجھے قلم کی قسم ہے, وما یسطرون اور قلم جو لکھتا ہے اس کی قسم ہے. یہاں پر مفسرین لکھا کہ اس جگہ پر مشرکین نے حضور کی شان میں بکواس کی اور نازیبہ کلمات کہے تو خدا نے تعریف کتنے خوبصورت انداز میں کی. فرمایا محبوب مجھے ہر قلم پسند نہیں ہے اور ہر تحریر پسند نہیں ہے, قلم وہی اچھا جو تیری تعریف لکھے, سطرے وہی اچھی جس سے تیری تعریف ظاہر ہو جائے. فرمایا نون والقلم وواسطہ, محبوب مجھے قلم کی قسم ہے. کیسی دائمی اکمل کامل تعریف میرے آقا کی کر دی گئی. فرمایا والقلم, مجھے قلم کی قسم ہے جو تیری تعریفیں لکھتی ہے. وما یسطرون, ایک تفسیر اس کی جو یہ اس معنی پر بھی ہے شان نزول کو اگر دیکھ کر کیا جائے, کیونکہ نازبہ کلمات حضور کے شان میں کہے گئے تو اللہ رب العالمین نے حضور کی شان اس انداز میں بیان کی کہ محبوب تیرے لیے یہ نازبہ کلمات ہو ہی نہیں سکتے, تیرا نام تو محمد ہے, محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے, اور تو ایسی تعریف والا ہے کہ ہمیں وہ سطریں ہماری بارگاہ میں قدر والی ہے جس میں تیری تعریف لکھی گئی ہے. خدا اس قلم کو قدر سے دیکھتا ہے جو قلم تیری تعریف لکھتا ہے.
فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون. محبوب یہ تجھے مجنون کہتے ہیں؟ محبوب تو مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب بولتا ہے تو سارا عرب خاموش ہو جاتا ہے. تو مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے چہرے کو دیکھ کر تو ہر شخص جب دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. سبحان اللہ. صحابہ سے جب کسی نے پوچھا, مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ حضور کو جب آپ دیکھتے تو کیسے محسوس ہوتا, فرما میں کیا کہوں. قاضی عادل رحمت سبحان اللہ, یہ اس عقیدت کے چند چھیٹے ہمارے گندے دل پر بھی آ جائے تاکہ ایک قطرہ ہمارے دل کی زمین کو پاک کر دے. مولا علی کہتے ہیں کہ حضور سے ملنے کو کیسے کہوں, فرما یوں سمجھو کہ ایک بندہ بہت سخت پیاسا ہو, بہت سخت پیاسا ہو, ابھی کہ ابھی اس کی جان گئی تھی, ابھی گئی, فرمایا کہ سخت اسے پیاس لگی ہو اور ٹھنڈا خوشبودار چشمے کا پانی اسے مل جائے تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے, فرما حضور کو دیکھ کر اس سے زیادہ خوشی ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ. فرما حضور کے جلوہ زیبائی کو دیکھ کر اس سے زیادہ کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے, اس سے زیادہ خوشبو ہوتی ہے. ایک پیاسے شخص کو میٹھے پانی سے تشبیہ دیے سمجھانے کے لیے, بڑی پیاری تشبیہ دی ہے. فرما میٹھا پانی پینے سے اسے کتنی خوشی اور راحت ہوتی ہے, فرما اس سے کئی زیادہ راحت اور خوشی سرکار کے رخ انور کو دیکھنے سے ہوتی ہے. فرما محبوب یہ تجھے مجنوں کہتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تو گویا ہوتا ہے تو سارا عرب خاموش ہو جاتا ہے, اور محبوب جب تیرا جلوہ بے نقاب ہوتا ہے تو پھر دیکھنے کی تاب کسی کے اندر نہیں ہوتی ہے. جب تو گلی سے گزرتا ہے تو ساری گلیاں خوشبو سے معطر ہو جاتی ہیں. محبوب جب تو مسکراتا ہے تو پتھر بھی پانی ہو جاتا ہے. محبوب جب تو چشمان کرم سے اشارہ کرتا ہے تو پہاڑ میں بھی تیری محبت پیدا ہو جاتی ہے. مجنو تو بیکار آدمی ہوتا ہے, خدا نے تو اپنے خلق کی ساری خوبی تیرے اندر ڈال دی. ما انت بنعمت ربک بمجنون. محبوب تو اپنے رب کی نعمت کے صدقے مجنو نہیں ہے, کیونکہ یہ شان مجنو کی نہیں ہوتی, یہ تو اس کی ہوتی جو خدا کی نعمت نہیں بلکہ نعمت اعظم بن کر آتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس پیغام حق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس آیت کی چار آیتیں جو ہیں اس میں اللہ رب العالمین جو اپنے محبوب کے حسن و جمال کو پیش کیا ہے. میں انشاءاللہ العزیز آنے والے درس میں چاہوں گا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی پر چند اور باتیں. یہاں پر اہل دل بیٹھے ہیں, ہمیں مجمع کی کثرت اور قلت سے کوئی غرض نہیں ہے. واللہ میرا دل اس سے بیزار ہے کہ میں قلت یہ کثرت کا سوچوں. ہمارے مارفانی صاحب بڑی محنت کرتے ہیں, ہمارے دوسرے دوست بڑی محنت کرتے ہیں, اللہ ان کو اجر عظیم دے. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے چلو موقع تو ملا کہ سرکار کا ذکر کر لیں, موقع تو ملا کہ جمع ہو کر اہل دل آ جائیں, اور دل کی شمع کو مزید جوان اور روشن کرنے کے لیے اس محبت مصطفی کے چراغ کو مزید خراش کر تراش کر مزید جوان کرنے کا ایک موقع مل جائے کہ اسی لمحے میں, اور یہ لمحہ بار بار ہونا چاہیے, استمرار کے ساتھ ہونا چاہیے, پے در پہ ہونا چاہیے, تاکہ موت ان دونوں دوروں کے درمیان آ جائے کہ جب ذکر مصطفیٰ کر کے نکلے تو طبیعت میں راحت ہو اور آگے فکر پھر ذکر کی ہو, درمیان میں موت آ جائے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. اس بندہ ناچیز کا اپنی اور اس معاشرے کی اصلاح کے لیے جو تلقین اور نصیحت میں نے بزرگوں سے سن کر آپ کی خدمت میں کی ہے, اللہ اسے قبول فرمائے, اسلام کا بول بالا فرمائے, دین متین کا بول بالا فرمائے. بالخصوص دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اس قرآن کریم برہان رشید کی آیات بینات کی برکتوں سے اللہ رب العالمین اس پاکستان کی سرزمین کو مستحکم فرما. مولا کریم یہاں خوشیاں نعمتیں, مولا کریم کامیابیاں اس ملک کا مقدر کر دے. مولا کریم یہاں کے رہنے والوں کو دل و دماغ کا سکون مرحمت فرما, ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. پھر ہندوستان بھی تو کسی کے باپ کی جاگیر نہیں, وہ تو میرے خواجہ کا ہندوستان ہے. مولا کریم ہندوستان میں جو مسلمان آباد ہیں ان کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ابھی آپ کے سامنے حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ سورہ قلم کی تفسیر کے حوالے سے درس قرآن فرما رہے تھے. آئندہ درس قرآن کی محفل اسی جگہ انشاءاللہ تعالی 4 جولائی بروز جمعۃ المبارک انشاءاللہ نماز عشاء یہیں, جو بھی نماز کا وقت ہوگا انشاءاللہ یہیں ہوگی. تمام حضرات وقت کی پابندی کے ساتھ ضرور تشریف لایا کریں، کیونکہ نماز کے فوراً بعد بیان شروع ہو جاتا ہے، لہذا تمام حضرات جو بعد میں آتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ وقت پر تشریف لایا کریں، بڑی مہربانی. اب صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.
مصطفیٰ جانِ رحمت تیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت تیلا کھو سلام